الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختلف عليه الأهل من فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال والصلاة والسلام على النبي المحجب والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمخلوق الأحمد وآله السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم المعين. مسائل میں گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو نامحرم اور محرم کو دیکھنے کے مسئلے پر شروع کی اور ارادہ یہ تھا کہ مکمل طور پر پردہ اور محرم و نامحرم سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں وہ ایک ہی نشست میں ایک ہی سلسلے کے ساتھ بیان کر دیے ہیں. اس لیے آج کی گفتگو میں گزشتہ مسائل کے ارادے کے بغیر براہ راست ہم موضوع پر آ جاتے ہیں کہ پردے کی دو قسمیں. ایک پردہ وہ ہے جو عام حالت میں ایک مومن کو کرنا چاہیے اور ایک پردہ وہ ہے جو حالت نماز میں ایک شخص کی ذمہ داری. اچھا, پردہ صرف عورتوں ہی کا مسئلہ نہیں بلکہ پردہ مردوں کا بھی مسئلہ ہے. مردوں کے لیے بھی پردہ کرنا واجب ہے, عورتوں کے لیے بھی واجب ہے. ہاں, پردے کی نوعیت میں ایک فرق ہو سکتا ہے کہ مرد کس قسم کا پردہ کرے, عورت کس قسم کا پردہ کرے. مردوں کے لیے حالت نماز میں پردہ واجب ہے اور وہ پردہ ہے صرف اپنی شرمگاہ کو آگے اور پیچھے سے چھپانا. صرف اتنا پردہ مرد کیا ہم اس سے پہلے بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ایک انڈرویئر پہن کر بھی نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز سے انسان کی بالکل صحیح. البتہ بہتر یہ ہے کہ انسان کم از کم حالت نماز میں ناف سے زانوں کر اپنے جسم کو چھپائے. یہ ہو گیا حالت نماز میں مرد کا پردہ. اور حالت نماز میں عورت کا پردہ یہ ہے کہ اپنے تمام جسم کو سے لے کر پیر کھولنے کی اجازت نہیں بلکہ اتنا چہرہ جتنا وضو میں ہونا باقی ہے. ہفتوں تک ہاتھ کھولے وہ حصہ بھی اور جائے یا بالکل تنہائی میں پڑ جائے. یہاں تک کہ اگر پورا گھر خالی کمرے میں مکمل تاریکی, انسان خود اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا تب بھی عورت کے لیے اتنا پردہ کرنا واجب ہے جتنا بھی آپ نے سنا, اور مرد کے لیے بھی وہ پردہ کرنا غلط ہو جائے گا. عام زندگی کا پردہ. عام زندگی کے پردے میں دوسرا یہ مرد کو دیکھ سکتا ہے یا عورت مرد کو نہیں ہے کسی نامحرم. چوتھا حصہ یہ کہ کیا کسی نامحرم کے جسم کو چھوا جا سکتا ہے. یہ چار حصے ہیں ہماری گفتگو کے. تو سب سے پہلے تو اس مسئلے پر آئیے کہ کتنا اپنے جسم کو چھپانا عام زندگی میں واجب ہے. نماز سے ہٹ کر نماز پڑھ کے آ گئے, اب اپنے کتنے جسم کو چھپانا واجب ہے عورت کے لیے اور مرد کے لیے. تو اب اس مسئلے میں شریعت کی پہلی سہولت تو یہ کہ نماز میں تو جتنا چھپانا ہے وہ چھپانا ہی چاہے کوئی ہو یا نہ ہو, لیکن نماز کے علاوہ باقی لباس کا باقی عام حالات کے اندر اپنے جسم کو چھپانا ہے. مرد کے لیے بھی اس وقت تک واجب نہیں جب تک کہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اگر کوئی دیکھنے والا نہیں تو پورا جسم بغیر لباس کے بھی رکھا جا سکتا ہے. اور عورت کے لیے بھی مرد بھی رہ سکتا ہے, مکروہ ہے لیکن کوئی گناہ نہیں, اور بغیر لباس کے عورت بھی رہ سکتی. لیکن جب کوئی دیکھنے والا آ جائے تو اب اس صورت میں مرد کے لیے پھر اتنا ہی پردہ عام زندگی میں بھی ہے جتنا نماز میں, کہ اپنے جسم کے شرمگاہ کو چھپایا جائے گا بس اتنا اس کے لیے کافی ہے. تو مرد کے لیے عام زندگی اتنا ہی پردہ ہے جتنا نماز کی حالت میں ہے, یعنی صرف شرمگاہ کو چھپانا. اور مرد کے لیے اپنے شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے. یہ تو ہو گیا شرمگاہ کو چھپانا. اور دوسروں کے لیے سوائے تین ہستیوں کے باقی سب کے لیے کسی بھی مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے. وہ تین ہستیاں کون سی ہیں؟ ایک بیوی, ایک تمیز اور تیسرے نابالغ اور اتنا چھوٹا بچہ کہ جسے اچھائی برائی کسی چیز کی تمیز نہ ہو, 6 مہینے کا, 8 مہینے کا, 1 سال کا, 1.5 سال کا بچہ. ان تین کو تو یہ ہے حق حاصل ہے. حق سے مطلب یہ کہ اگر ان کی نگاہ پڑ بھی جائے مرد کے جسم پر, اتنے جسم پر جسے چھپانا واجب تھا, تب بھی ان کے لیے نگاہ کا ہٹانا بھی ضروری نہیں اور اس سے بچنا بھی ضروری نہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر شخص کے لیے مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے, چاہے اس کا کتنا بھی قریبی رشتہ کیوں ہو, حرام. اور حرام سے مطلب براہ راست دیکھنا بھی حرام, آئینے میں دیکھنا بھی حرام, پانی کے اندر بھی دیکھنا حرام, کسی طریقے سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. یہ ہو گیا مرد کا مسئلہ. یہ مسئلہ بہت کم پیش آتا ہے, اس لیے کہ ہم تفصیل میں نہیں جائیں. اب آئیے عورتوں کا مسئلہ, جو زیادہ اہم مسئلہ, کہ وہ اپنا کتنا جسم چھپائیں اور کون کون عورت کو دیکھ سکتا. عورت کے لیے ابھی تو آپ نے یہ سنا کہ اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو عام حالات میں اپنے جسم کے کسی حصے کو بھی چھپانا واجب ہے, اور اگر کوئی دیکھنے والا موجود ہے تو یہاں بھی وہی مسئلہ کہ تین ایسے اشخاص ہیں جو مکمل جسم دیکھ سکتے ہیں, ایک شوہر, دوسرے آقا, اور تیسرے وہی اتنا چھوٹا بچہ کہ جو اچھائی برائی کسی قسم کی تمیز نہیں رکھتا. تو اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو بھی عورت بغیر لباس کے رہ سکتی, اور اگر شوہر, آقا یا بہت چھوٹا بچہ ہو تب بھی عورت بغیر لباس کے رہ سکتی. تو اس ان تینوں کو چھوڑ دیں. اب آئیے اگر کسی اور کے سامنے عورت جا رہی ہے تو اس کو اپنا کتنا جسم چھپا کر آنا ہے. تو یہاں پر دو قسمیں ہیں جن کے سامنے عورت جائے گی, یا تو محرم کے سامنے جائے گی یا نامحرم کے سامنے جائے گی. محرم کی ہم بار بار فہرست بتا چکے, دوبارہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, کہ عورت یا محرم کے سامنے جائے گی یا نامحرم کے سامنے جائے گی. نامحرم کے لیے تو جب عورت نامحرم کے سامنے جائے, پہلے ہم محرم کا مسئلہ بتا دیں, مختصر ہے آسان. محرم کے سامنے اگر عورت جائے تو اس کے لیے آپ اپنے ماحول کو دیکھ کر مسئلہ نہ سنیں بلکہ شریعت کا مسئلہ سنیں, ماحول کے اعتبار سے تبدیلی آ سکتی. محرم کے سامنے عورت کے لیے صرف آگے اور پیچھے کی شرمگاہ کو چھپانا ضروری ہے, باقی ہر محرم اپنی محرم عورت کے تمام جسم کو دیکھ سکتا ہے. البتہ عورت کے لیے تاکید اس چیز کی, یہ تاکید بھی سنت, کہ کم از کم ناک سے لے کر زانوں تک اس کا جسم محرم کے سامنے بھی چھپا ہوا, بہرحال اگر وہ بھی نہ چھپا ہو تب بھی کوئی گناہ نہیں. تو محرم کے سامنے عورت اپنے تمام جسم کو چھپانا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف شرمگاہ کو چھپا لے تو واجب کی اس نے پابندی کر لی. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے, زیادہ تاکید یہ کہ ناک سے زانوں تک کا جسم ضرور وہ چھپا. یہ ہو گئی عورت کی ذمہ داری. اب یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مسئلے کے دو پہلو, کہ عورت کتنا جسم چھپا کر جائے اس کے لیے, اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد اس کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا, وہ بات کا مسئلہ ہے. ابھی تو عورت اگر نکل رہی محرم رشتے دار کے سامنے ناک سے لے کر زانوں تک کے جسم کو چھپا کر تو وہ اس کے لیے جائے, اور نامحرم کے سامنے کس طرح جائے گی تو اس پر تو تمام علماء کا اتفاق کہ نامحرم کے سامنے جب عورت جائے گی تو اسے پردہ کرنا, اور پردے کی یہ جو حد بتائی جا رہی ہے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے, اختلاف کی گنجائش نہیں, کہ تمام جسم کا پردہ, سر کے بالوں کا پردہ اور گٹوں تک کے تمام ہاتھ چھپے رہیں, یہ تو بالکل اتفاقی مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور اس میں ضمنی طور پر یہ بات آ جائے کہ بڑے بڑے پردہ دار گھرانوں کی عورتوں کو دیکھا گیا کہ جو چہرہ بھی چھپاتی ہیں اور ہاتھ بھی بعض اوقات چھپاتی ہیں, لیکن جو چیز اتفاقی ہے اس کی وہ پابندی نہیں کرتی, یعنی پاؤں کا چھپانا. پاؤں کو کھولنے کی شریعت نے اجازت عورت کو نہیں دی. چہرے میں اور ہاتھوں میں کچھ اختلاف ہے جو ابھی مسئلہ آئے گا, لیکن اتفاق اس چیز پر ہے کہ تمام جسم کو چھپانا ہے, چہرے کو اور گٹوں سے نیچے کے ہاتھ کو چھوڑ, اس کے علاوہ تمام جسم کو, سر کے بال, گردن, سینہ, تمام جسم, یہاں تک کہ پیر تک چھپانا, موزے وغیرہ پہن کر. اتنا اس پر تو اتفاق ہے, یعنی اس کو کھولنے کی, اس سے زیادہ جسم کو کھولنے کی تو کسی عالم نے اجازت نہیں دی. اچھا, اب بچا کہ کیا چہرہ اور ہاتھ بھی وہ کھول سکتی ہے یا نہیں کھول سکتی, تو اس کے اندر آقائے پوری کا فتویٰ نہیں ہے, بلکہ انہوں نے احتیاط واجب یہ لگائی کہ عورت کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو بھی چھپائے, باقی جسم میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. کسی مستحد کے یہاں جو موجودہ مستحدین, وہ تو چھپانا ہی چھپانا ہے. اب جو تھوڑی بہت لچک مل سکتی ہے مسئلے میں وہ چہرے اور ہاتھوں کے مسئلے میں مل سکتی ہے. تو چہرے کو چھپانا اور ہاتھوں کو چھپانا آقا کوئی کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے مگر احتیاطی واجب کی بنا پر. اور آقا خمینی کا جو تازہ ترین فتویٰ آیا ہے قم سے, وہ ہم بتا چکے ہیں انجمن کی ایک نشست میں, وہ یہ ہے کہ اگر عورت کو یہ یقین کہ مجھے کوئی شخص بری نگاہ سے لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھے تو ایسے مجمع کے اندر وہ اپنا چہرہ اور ہاتھ کھول کر جا سکتی. لیکن جہاں پر اس کو یہ یقین کہ لوگ بری نگاہ سے دیکھنے والے بھی, تو وہاں پر آقا خمینی کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ چھپائے گی. فتویٰ نہیں, ان کی بھی احتیاط واجب. تو اب یہی تو اس وقت ہمارے سامنے مراجع ہیں اور انہی کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو آقا خمینی کے مقلدین اور مقلدات کو یہ اختیار ہے کہ وہ آقا خمینی کی جانب رجوع کر سکتے ہیں. تو اب اس صورت میں جہاں پر یہ یقین ہے کہ ہمیں بری نگاہ سے دیکھنے والے ہیں, وہاں پر تو ہر صورت میں چہرہ اور ہاتھ چھپانا ہے. جہاں پر یہ یقین ہے کہ نہیں ہم کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا, سارا مسئلہ عورتوں کا چل رہا ہے, تو جس عورت کو یہ یقین ہے کہ اس مقام پر مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا, تو وہ اگر آقا خمینی کی مقلد ہے تو وہ اپنا چہرہ اور ہاتھ کھول سکتی ہے. ہاں ہاں, تو وہ بھی ہم اس کی ملاقات کر دیں گے. اچھا, اور اگر آقا خوئی کی مقلدہ تو یا تو وہ آقا خوئی کی احتیاط واجب پر عمل کر کے چہرہ اور ہاتھ چھپائے, اور یا یہ کہ پھر وہ آقا خمینی کے مسئلے پر بھی عمل کر سکتی, لیکن صرف ایسے مقام پر جہاں یقین ہو کہ کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا, اور جہاں پر یہ معلوم ہے کہ بری نگاہ سے دیکھنے والے ہیں وہاں تو آپ کی موجودہ ایران کے مراجع کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ اسے چہرہ اور ہاتھ چھپانا. اچھا, اب اس مسئلے کی ہم ایک دو جملوں میں تھوڑی تشریح کر دیں کہ یہ تو پاکستان کے ماحول میں بہت ہی مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کہ یہ مسئلہ کیا ہے, یہ مسئلہ آپ کی تھوڑی آسانی پیدا کر سکتا ہے. وہ کس طرح سے کہ گھر سے باہر تو یہ یقین ہے کہ بازاروں میں, سڑکوں میں, کہیں پر بھی جائے بری نگاہ سے دیکھنے والے ہیں. ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایران کے اندر آج کل کے ماحول میں عورت کو یقین ہو سکتا ہے کہ نہیں, ماحول اتنا بدل چکا کہ کوئی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا, وہ وہاں چہرہ کھول کر جا سکتی. لیکن پاکستان کے ماحول میں تقریباً یہ یقینی, یعنی جو اس پر یقین نہیں کر رہا وہ شاید اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, کہ گھر سے باہر تو یقیناً اسے پردہ کرنا پڑے گا, چاہے آقا خمینی کی تقریر کرے یا آقا خمینی کی تقریر کرے یا ایک دوسرے کی جانب رجوع کرے. اس مسئلے میں ایک جو ہمارے فیور کی بات آ جاتی ہے, ہمارے فائدے میں جا سکتی ہے, وہ آ جاتی ہے جو آپ لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی دیور کے لیے بہت مشکل ہے بھابھی سے پردہ کرنا. یہاں پر یہ آ سکتا ہے کہ اگر بھابھی کو یقین ہے کہ دیور مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو وہ اس کے سامنے چہرہ کھول کر آ سکتی, اور جب وہ چہرہ کھول کر آ سکتی ہے تو دیور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے. یہ اگلا مسئلہ بھی نظر کا آنے والا ہے. یا ہمارے گھرانوں میں جو یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی خدا سے نامحرم ہے, خالو نامحرم, لیکن اگر یہ لڑکی کو یقین ہو جائے کہ یہ دو مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھیں گے, ان کے سامنے چہرہ کھول کے آ سکتی. یا یہ مسئلہ سالی اور بہنوئی کا مسئلہ, کہ اگر سالی کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا بہنوئی مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو وہ اس کے سامنے چہرہ کھول کے آ سکتی. تو اب اتنی ہم کو سہولت مل جائے گی کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی گھر کے ماحول کے اندر یہ بہت سے قریبی رشتے دار جو آپ نے بتا دیے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے ان سے پردہ کرنا, یا یہی ممانی کا مسئلہ کہ اگر ممانی کو یقین ہے کہ میرا بھانجا مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو وہ چہرہ کھول کر آ سکتی. چچی کا مسئلہ, چچی کو یقین ہے کہ مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو وہ چہرہ کھول کر آ سکتی. یا اور ایک مسئلہ اس سے آگے ہم بتا دیں کہ جو ہمارے گھرانوں میں تو بہت پیش آتا ہے, یقین ہے کہ آپ کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کے یہاں زیادہ پیش آتا ہوگا. جس بلڈنگ میں رہتے ہیں چھوٹی عمر سے پرورش پا رہے ہیں, مثلاً آپ پیدا ہوئے تھے ایک 25-30 سال کی عورت تھی یہاں پہ, اب آپ نے اس کے سامنے پوری پرورش پائی, آج آپ کی عمر 20 سال ہے, اس کی عمر 40-45 سال, تو اب اگر اس کو یقین ہے کہ میرے سامنے کا بچہ ہے, تمام زندگی میرے سامنے گزری, یہ مجھے کیا بری نگاہ سے دیکھے گا, تو وہ اس کے سامنے بھی چہرہ کھول کے آ سکتی ہے. پڑوس کے اندر آنے جانے کا مسئلہ ہے, فلور پہ رہنے کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے بہت آسانی سے طے پا سکتے ہیں. تو ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو پردہ اس لیے نہیں کرتی ہیں کہ ہمارے سامنے کا بچہ ہے, ابھی بچہ تھا, جوان ہو گیا, ہم کیوں اس سے پردہ کریں. تو ان کے لیے شریعت سہولت دیتی ہے کہ اگر وہ یہ خیال رکھ کر چہرہ کھول لیں کہ یہ مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھے, چاہے دیکھنے والا بری نگاہ سے دیکھ لے, وہ دیکھنے والے کا گناہ, لیکن اگر عورت کو یقین ہے کہ یہ مجھے بری نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور وہ چہرہ کھول کے آ گئی اور اس نے بری نگاہ سے دیکھ لیا تو عورت کو گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ شریعت یقین پر ہر مسئلہ چڑھاتی ہے. تو اب اس سے دونوں مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے کہ گھر سے باہر کا پردہ تو ہی بات ہے, اس میں تو کسی قسم کی فی الحال گنجائش نہیں, ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی اشتہار ہو
اور یہ کہا جائے کہ جیرا کل سکتا ہے، لیکن فی الحال جتنے مراجع ہمارے علم میں، یعنی آقائے خل، آقائے خمینی، آقائے شریعت مداری، آقائے دلپائے گن اور آقائے برجردی، آقائے محسن لکیم، آقائے شہرودی، جن کا انتقال ہو گیا اور لوگ ان کی تقریروں پر باقی ہیں، ان سات کے فتوے ہمارے سامنے ہیں، سب نے چہرہ چھپانے کو ایسی حالت میں ضروری قرار دیا کہ جب عورت کو یقین ہو کہ مجھے بری نگاہ سے دیکھا جائے۔ تو اب یہ جو مسئلہ سامنے آ گیا آیت اللہ خمینی کا، کہ اگر عورت کو یہ یقین ہو کہ فلاں مقام پر مجھے بری نگاہ سے دیکھا جائے گا وہاں چہرہ چھپائے گی، جس مقام پر نہیں دیکھا جائے گا وہاں چہرہ کھول سکتی ہے، تو اس کے اندر اب آپ کو اپنے گھر کے ماحول میں بڑی سہولت حاصل ہو جائے گی کہ اتنی شریعت کی پابندی بھی آپ کے لیے ضروری نہیں رہی اور ساتھ ساتھ عورت کا پردہ بھی باقی رہا۔ لیکن پھر ایک بات ذہن میں رکھتے ہوں کہ یہ صرف چہرے کا مسئلہ ہے، سر کے بال کا مسئلہ نہیں، اس میں شریعت کسی کو سہولت نہیں دیتی ہے، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو اور وہ نامحرم، یا عورت کے سامنے کسی نے تمام زندگی پر ورش پائی، اس میں کوئی سہولت نہیں ہے سوائے بوڑھی عورتوں کے، جن کا مسئلہ انشاءاللہ بھی آتا ہے۔ تو ایک یہ مسئلہ عورت کے لیے ہو گیا کہ محرم کے سامنے تو اس کو صرف شرمگاہ چھپانا، نامحرم کے سامنے تمام جسم اور سر کے بال چھپانا تو ضروری، تھوڑا بہت اختلاف چہرے اور ہاتھوں میں ہے تو آقا کوئی یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی چھپانا ہے لیکن احتیاط واجب کے بنا پر، اور آقا خمینی کی تفصیل ہے جس کی وجہ سے آپ یہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ یہ ہو گیا عورت کو کتنا اپنا جسم چھپانا۔ اب اس کا اگلا مرحلہ آ گیا کہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے، ایک عورت پابندی کر رہی ہے تو کیا حکم ہے، پابندی نہیں کر رہی تو کیا حکم ہے۔ اب اس میں دو تین بنیادی اصول پہلے سن لیں، بعد میں مسائل کی گفتگو ہو جائے گی۔ پہلا بنیادی اصول تو یہ کہ سوائے شوہر اور بیوی کے، کنیز اور آپا، کسی بھی دوسرے شخص کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام۔ پردے کا مسئلہ ختم ہو گیا، اب آئیے دیکھنے کا مسئلہ۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو لذت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ان کو پتا ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تب بھی ان کے لیے ایک دوسرے سے اپنے آپ کو چھپانا ضروری نہیں، اور اسی طرح کنیز اور آپا۔ لیکن ان دو کے علاوہ کوئی شخص بھی اگر دوسرے کو لذت کی نگاہ سے دیکھے تو یہ دیکھنا حرام ہو جائے، اور دوسرے کو اطلاع مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ اگر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، دور کر سکتا ہے تو بچا لے، کیونکہ گناہ میں مدد دینا بھی حرام۔ اس کی ہم ذرا تشریح زیادہ نہیں کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ جب بھی دیکھنے کا جتنا مسئلہ ہے جو آپ سنیں گے، یہ اس وقت ہے جب لذت کی نگاہ نہ ہو۔ لذت کا مطلب شہوت ہے، کوئی جنسی خیال ہو، کوئی اس قسم کی بری نیت، جو ہر شخص کا ضمیر جانتا ہے کہ کیا اچھی نیت ہے کیا بری نیت۔ تو شوہر اور بیوی اور کنیز اور آقا کو تو چھوڑ، وہ تو دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو لذت کی نگاہ، ان کے علاوہ کوئی بھی کسی دوسرے کو لذت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ اگر مرد دوسرے مرد کو لذت کی نگاہ سے دیکھے تو مرد کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے، چاہے اس کا دوست ہو، اس کا رشتہ دار ہو، یا کوئی اجنبی مرد۔ اور اسی طرح عورت اگر عورت کو بھی لذت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو مرد مرد کو نہیں دیکھ سکتا، عورت عورت کو نہیں دیکھ سکتی جب لذت کی نگاہ جائے، محرم محرم کو نہیں دیکھ سکتا۔ مثلاً فرض کیجئے کہ عیاذن باللہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو یا بہن کو یا بیٹی کو لذت کی نگاہ سے دیکھے تو انتہائی قریبی رشتہ ہے مگر دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ یا اس کا الٹا کہ کوئی عورت اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو، فرض کیجئے کہ ایسا شیطان اس پر غلبہ حاصل کرے کہ لذت کی نگاہ سے دیکھے تو ان کے لیے بھی دیکھنا حرام ہو جائے گا۔ تو دیکھنے کا پہلا کلیہ تو یہ یاد رکھیے کہ جہاں کہیں نگاہ میں لذت و شہوت آ گئی تو دیکھنا بالکل حرام ہے، چاہے قریب ترین رشتہ کیوں نہ، سوائے شوہر اور بیوی کے رشتے۔ اب اس کلیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی مسائل سن۔ اب لذت کی نگاہ نہ ہو، لذت کی نگاہ ہو تو ہر ایک کے لیے دوسرے کو حرام۔ جب مرد مرد کو نہیں دیکھ سکتا اپنی جنس والے تو عورت کو دیکھنا تو بالکل ناممکن، اور عورت عورت کو نہیں دیکھ سکتی تو عورت کے لیے مرد کو دیکھنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جہاں لذت کی نگاہ آ جائے وہاں تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ یہ پہلے حرام ہے، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ، سوائے اسی ایک رشتے کے، رشتہ زوجیہ۔ اور اگر لذت کی نگاہ نہ ہو تب مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں سوائے شرمگاہ۔ عورت عورت کو دیکھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں سوائے شرمگاہ۔ محرم دوسرے محرم کو دیکھ سکتا ہے، یعنی محرم عورتیں محرم مردوں کو دیکھیں گی اور محرم مرد محرم عورتوں کو دیکھیں گے، کوئی اس میں حرج نہیں، مگر شرمگاہ نہیں دیکھ سکتے۔ پوری گفتگو اس ایک کلیے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں کہ لذت بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، گھڑی آٹھ منٹ تیز ہے، ہم اس کے مطابق نہیں بیٹھے تھے، اس لیے آٹھ منٹ تو لمبا ہے. تو مرد مرد کو دیکھ سکتا، عورت عورت کو دیکھ سکتی، محرم محرم کو دیکھ سکتی، صرف شرمگاہ نہیں دیکھی جا سکتی، چاہے کو نزدت نہ بھی. اب آئیے اس سے آگے جو اصل مسئلہ ہے آپ کا، کہ نامحرم نامحرم کو دیکھے. تو چھ مقامات پر پہلے ہم عورتوں کا مسئلہ بتا دیں کہ عورت کے لیے آقا خود یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے، لذت تو ہے ہی نہیں، لذت تو چھوڑیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت نامحرم مرد کو نہ دے. لیکن آقا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ عورت نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن وہی کہ لذت نہ ہو، وہ تو ہمارا بنیادی مسئلہ چلا رہا ہے. تو اب عورتیں نامحرم مرد کو دیکھیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، کسی کو صرف. اور آقا خود یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت بھی نامحرم مرد کو نہ دے. تو عورتیں اگر آقا خمینی کی جانب رجوع کر لیں اور آقا خود کی تکلیف میں ہو تو وہ بھی نامحرم مرد کو دیکھ سکتی ہیں بغیر بری نیت، اور اگر آقا خمینی کی تکلیف میں ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہو گیا عورتوں کا مسئلہ کہ عورتیں نامحرم کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، بڑا آسان مسئلہ ہے. اب آئیے مرد نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. تو آقا خوری کا مسئلہ بھی یہ ہے، آقا خمینی کا مسئلہ بھی یہ ہے. نہیں، آپس میں تو کوئی مردوں میں تو نہیں، ہر مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، ہر عورت دوسری عورت کو دیکھ سکتی ہے. شاید بتانے میں غلطی ہو گئی ہمارے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مخالف جن سے ایک دوسرے کو دیکھ، عورت مرد کو دیکھے تو اس کا مسئلہ تو آ گیا کہ آقا خوری نے احتیاط واجب لگا کر منع کر دیا، آقا خمینی نے اجازت دے دی. اور اب الٹا مسئلہ کہ مرد نامحرم عورت کو دیکھے، یہ مسئلہ. تو اس کے اندر دونوں مجتہدین کا مسئلہ یہی کہ مرد کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا حرام ہے اور جائز نہیں، سوائے چھ مقامات. چھ ایسے موقع ہیں کہ جب مرد نامحرم کو دیکھ سکتا، نامحرم عورت. ان چھ کے علاوہ کسی مرد کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں. اور ان چھ مقامات پر جہاں دیکھا جا سکتا ہے وہاں بھی وہی بنیادی شرط، لذت نہ. اب وہ چھ مقامات کون سے یہ سن لیں اور گفتگو ختم. پہلا مقام تو یہ ہے کہ نابالغ لڑکی، مرد نابالغ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، لیکن لذت نہیں ہونا چاہتی. دوسرا مقام ہے بوڑھی عورتیں، ایسی بوڑھی عورتیں کہ اب جن سے عام طور پر کسی کو کوئی نکاح کی خواہش پیدا نہیں ہو سکتی، ان بوڑھی عورتوں مرد دیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ بوڑھی عورتیں ان سے نامحرمی کیوں نہ. اور صرف چہرہ ہی نہیں دیکھ سکتے بلکہ سر کے بال بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کی کلائیاں وغیرہ یا کوہنی تک کا حصہ دیکھا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت جو سینے کا حصہ کھلا رہتا ہے بلاؤز وغیرہ کے گلے میں، بشرطے کے چھوٹا گلا ہو، اس تھوڑی سی کھال کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. کوہنی کے اوپر میں علماء نے منع کیا، تھوڑا بہت چل جائے گا، یعنی جتنا عام طور پر بوڑھی عورتیں کھولتی. لیکن ایک بوڑھی عورت ہے وہ بوڑھی بوڑھی لال لگام کے محاورے پر عمل کر رہی اور بڑھاپے کے اندر بھی اس کو شوق، وہ پورا ہی لباس اتار کر بیٹھی گئی ہے، کسن کا لباس پہن کر بیٹھی، اس کو تو دیکھنا جائز نہیں. عام طور پر ہر ماحول میں جتنا بوڑھی عورتیں اپنا جسم کھولتی، کوڑی سے کچھ اوپر تک گردن ہے، تھوڑا سینے کا حصہ ہے، بعض اوقات تھوڑا پیٹھ کا حصہ آ جاتا ہے، پیر وغیرہ آ جاتے ہیں، تو بوڑھی نابالغ عورت کو دیکھا جا سکتا ہے، نابالغ لڑکی کو سوائے شرمگاہ کے اس کے عام طور پر جتنا جسم وہ کھولتی. بوڑھی عورت کا بھی یہی مسئلہ کہ جتنا جسم عام طور پر کھولتی ہیں بوڑھی عورتیں اس ماحول میں، اتنا جسم ان کا دیکھا جا سکتا ہے. تیسرا، جس عورت سے انسان شادی کرنا چاہے اس عورت کے اوپر بھی ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جا سکتی ہے، لیکن وہی کہ جتنا لباس پہنے ہیں اس کے اوپر سے جتنا اس کو دیکھے وہ دیکھ سکتا ہے. یہاں پر بعض علماء نے کہا ہے کہ لذت کی نگاہ بھی جائز ہو سکتی ہے، اصل مقصد ہی اسے لذت حاصل کرنا ہے، لیکن ہم اس مسئلے کی تشریح میں نہیں جائیں گے. چوتھا، جہاں پر دیکھنا جائز ہے نامحرم کو، وہ ہے کافر عورت. کافر عورتیں جتنا اپنا جسم عام طور پر کھولتی، اگر شرمگاہ کھول لیں تو وہ تو دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اس کے علاوہ کافر عورتیں اپنا جتنا جسم عام طور پر کھولتی اتنا جسم کھولتا دیکھا جا سکتا. یہ آقا خمینی کا فتویٰ، آقا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کافر عورتوں کے اندر بھی ہر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، چھلچھویلی بھی ہوتی ہیں اور شرم حیا کرنے والی بھی ہوتی ہیں. اس ماحول میں جو عام کافر عورتوں کا لباس، وہ لباس پہننے والی عورتیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلاً باہر کا لباس، خیر اب تو یہ لباس باہر بھی ختم ہو گیا، اسکرٹ پر آواز، آج کل کے جین وغیرہ ہے، کافی شریفانہ لباس آ گیا، مسلمان عورتوں سے زیادہ بہتر لباس پہنتی ہیں. بہرحال فرض کیجیے کہ اسکرٹ پہنتی ہے، اور ایک ایسی عورت ہے کہ وہ اسکرٹ نہیں پہنتی ہے، وہ بہت ہی مختصر سوئمنگ ڈریس میں گھومتی ہے، لیکن باقی اس ماحول میں سڑ کر آواز. تو جو اسکرٹ والی عورتیں ہیں اب اس کے بازو بھی کھلے ہوں گے اور گھٹنے کے نیچے کی ٹانگ بھی کھلی ہوگی, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کافر عورتیں میں بھی یہ نہیں ہے کہ جو جتنا لباس پہن کر آ جائے اس کو دیکھ لیں, نہیں. عام طور پر اس ماحول میں جو کافر عورتیں لباس پہنتی ہیں اس میں وہ جتنا جسم کھولتی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر اسی ماحول میں ایک عورت ایسی آتی ہے جو کافر تو ہے مگر اپنے ماحول سے بڑھ کر اپنے جسم کو کھول رہی ہے تو آقا خمینی کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ اس کے جسم کو نہ دیکھا جائے. سارا علاقہ کوئی کا فتوا بہت مختصر ہے کہ نہیں, کافر عورتیں جتنا جسم کھولتی سب کو دیکھا جا سکتا ہے مگر شرمگاہ کو نہیں دیکھا جا سکتا, اور دوسری شرط یہ ہے کہ لذت نہ ہونے پائے. یہ ہو گیا کافر عورتوں کا مطلب. اور پانچواں مقام جہاں پر نامحرم عورت کو دیکھنا جائز وہ ہے متبلسلہ. آقا خمینی کا جو ہمارے پاس آخری مسئلہ پہنچا وہ یہ ہے کہ آقا خمینی یہ فرماتے ہیں کہ متبلسلات کو بھی نہیں دیکھا جائے احتیاط واجب کے بنا, مگر آقا خوئی اجازت دیتے ہیں اس لیے آقا خمینی کے مقلدین بھی اگر آقا خوئی کو دوسرا بڑا عالم سمجھتے ہیں تو ان کی جانب رجوع کر سکتے ہیں, اور آقا خوئی بالکل کھلم کھلا اجازت دیتے ہیں کہ متبلسلات کو دیکھا جا سکتا ہے. اب متبلسلات کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ عورت جس کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ حجاب کے پردے کے اسلامی احکامات کو نہیں مانے گی چاہے ہم اس کو بتا بھی دیں. اب ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کر بتائیں, اگر بغیر بتائے بھی آپ کو یقین کہ یہ پردے کے احکامات کو تسلیم نہیں کرے گی تو وہ عورت متبلسلات کہلاتی. اب وہ اپنا جتنا جسم کھولتی, اب جتنا کے اوپر آپ ذرا توجہ دیجیے, جتنا جسم کھولتی ہے اتنا جسم اس کا دیکھا جا سکتا ہے سوائے شرم کا, اور جتنا جسم بھی وہ کھول لے آپ دیکھ سکتے ہیں مگر بنیادی اصول ذہن میں رہے کہ لذت نہ آنے پر, لذت آ گئی تو اس کو دیکھنا بھی حرام. یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے. اب متبلسلات میں کون کون آ جاتا ہے؟ مثلا آپ ایسے ادارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں کو ایجوکیشن اگر نگاہوں کی اور ذہن کی پاکیزگی ہے تو اسلام کو ایجوکیشن کے خلاف تو نہیں, لیکن اب جیسے کو ایجوکیشن کا ادارہ اگر آپ کو وہاں جتنی لڑکیاں آتی ہیں تقریباً سب کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ متبلسلات میں شامل ہیں. اسی طریقے سے جو دفتر میں ہوٹلز میں کاؤنٹر وغیرہ پر بیٹھی ہوتی ہیں, اسکولوں کالجز میں پڑھانے والی ہوتی ہیں, ریڈیو ٹی وی فلم میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, یا بازاروں میں عام طور پر بہت ساری گھومنے والی عورتیں ہوتی ہیں, دفتروں میں مثلا بینک ہیں آج کل بینک میں عورتوں کو بہت زیادہ ملازمت دی جا رہی تو اس کے اندر جو عورتیں موجود ہوتی ہیں یہ تقریباً سارے کے ساری متبلسلات. یعنی ہم نے اس طرح سے پوچھا تھا کوئی دن فتوا کہ کالج کے اندر عورتیں پڑھاتی ہیں ہم کو کیا پتا کہ یہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سب متبلسلات تھی. تو وہ یقینی چیز ہے کہ وہ متبلسلات ہیں, ان تمام عورتوں کو بغیر لذت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. صرف چہرہ ہی نہیں بلکہ سر کے بال کھول رہی ہیں تو سر کے بال بھی دیکھ سکتے ہیں, انہیں تک ہاتھ کھول رہی ہیں تو انہیں تک. عام پر نامحرم کو دیکھنا جائے جس میں سے نابالغ عورت نمبر ایک, نمبر دو بوڑھی عورت, نمبر تین جس سے شادی کرنا چاہیں, نمبر چار کافر عورتیں, نمبر پانچ متبلسلات جو مومن بھی ہوں سیلانیاں بھی, کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا, مسئلے میں دیکھا جا سکتا ہے. اور چھٹا اور آخری مقام کہ ہر ایسے مقام پر جہاں ضرورت اور ضرورت جو ہے وہ پردے کے مسئلے سے زیادہ اہمیت رکھتی. شریعت کے جتنے احکامات ہیں سب کا برابر کا مقام نہیں, نماز بڑی اہم لیکن اگر مکان کے اندر کوئی مومن جل رہا ہے تو اپنی نماز چھوڑو اور اس کو جا کر بچاؤ. تو پردہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ, لیکن بعض ایسے شریعت کے موقع ہیں کہ جہاں پردے سے زیادہ اہم کسی مسئلہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہاں پر آپ نامحرم کو دیکھ بھی سکتے ہیں, اور جیسا آئندہ تقریر میں آئے گا کہ چھو بھی سکتے ہیں. اب اس میں کون کون سے موقع آتے ہیں؟ یہ تو بہت وسیع لفظ ہے ضرورت کا. نمبر ایک, طبیب کے لیے, ڈاکٹر کے لیے علاج کرنا. اگر بغیر چھوئے علاج ہو رہا ہے, بغیر دیکھے علاج ہو رہا ہے تو دیکھنا حرام, لیکن اگر علاج کے لیے دیکھنا ضروری ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے, مگر شرط یہی ہے کہ لذت نہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر چھونے کی ضرورت پڑ رہی ہے, مثلا سب چیز انجیکشن وغیرہ لگانا مجبور ہے چھونے پر, تو وہ چھو بھی سکتا ہے. البتہ ایک جس نے احتیاط, کیونکہ ہمارے یہاں دو تین لڑکے آتے ہیں میڈیکل کے بھی, احتیاط یہ بتائی گئی کہ اگر دیکھ کر علاج ہو سکتا ہے تو چھو مت, اور اگر خالی چھونے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت نہیں تو اس کو مت دیکھو. خالی اس کو چھو کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے کسی طریقے سے بھی آپ اس کا علاج کر دیں گے, لیکن اگر یہ پتا کہ یہ چکر میں عورت کو نقصان پہنچ سکتا ہے, یعنی دیکھنا بھی ضروری ہے چھونا بھی ضروری ہے, تو دونوں کی اجازت چل جاتے ہیں. ہم ضرورت کے لفظ کی تجویز کر رہے ہیں. دوسرا یہ اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے منگنے کی اور منگنے کے بعد منگیتر کو گھمانا بڑا ضروری ہوتا ہے اسے لے کر چلو اس کے ساتھ، یہ ضرورت نہیں. ضرورت یہ شریعت جن کو ضرورت کہتی. اب دوسرا مقام ہے جان بچانا. عورت کو مثلاً وہی مکان میں آگ لگ جائے وہ ڈوب رہی ہے، آپ تیر سکتے ہیں مگر نہیں آپ ہاتھ باندھے پڑیں گے. شریعت تو کہتی ہے کہ دیکھنا آرام ہے، میں جا کر ماں محرم کو نکال کر لوں. بڑا یہ مجھ سے کہتے ہو سکتا ہے توبہ توبہ، آپ توبہ توبہ کرتے رہیے لیکن آپ بہت بڑے فعل آرام یعنی قبر پہ مستقل ہو گئے. تو ایسا مقام جہاں ضرورت یعنی جان بچانے کی بات آ جائے، خلاصہ یہ سمجھ لیں ضرورت سے مقصد جان کا بچانا یا بہت بڑے مالی نقصان سے بچانا، وہاں پہ عورت کے جسم کو چھوا بھی جا سکتا ہے اور عورت کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فرض کیجئے کہ عورت ڈوب رہی، اکیلے ہم ہیں اس کو بچانے والے، بہت سارے ہیں لیکن سب اس کو سب کو تیرنا نہیں آتا، ابھی ہے اس کے ماہر پیراک ماہر پیراک، لیکن ہم کو یہ پتا کہ ہم اس کو نکالنے جائیں گے لذت آئے گی. تو اب یہاں پر شریعت کی کہتی ہے کہ لذت بھی آ جائے تب بھی چھو بھی سکتے ہو، دیکھ بھی سکتے ہو، اس کو نکال لو لیکن نکال کر فوراً علیحدہ ہو جائے. تو یہ ہے ضرورت کی تشریح کہ جہاں پر جان مال یا عزت کو بچانا ہو. اب عزت کی تشریح بلکہ جی ایک اکیلی لڑکی جا رہی ہے اور آپ نہ ہو کوئی اور اس کی عزت کو لوٹنا چاہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس لڑکی کی عزت کے بچانے کا طریقہ ہے کہ میں اس کے بازو میں بازو ڈال کر یہ کہتا ہوں چلوں کہ میری بیوی بسم اللہ شروع کر دیجیے، بازو میں بازو ڈالی اور لے کر چلی، لیکن اتنی دیر تک اتنے قدم تک جہاں اس کی ضرورت آ گئے آپ بھرے پورے بازار میں ہزاروں دیکھنے والے ہیں، فوراً اپنا آپ بازو نکال لیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے. تو ضرورت کا مقصد ہے کہ جہاں کسی مومنہ کی جان یا مال یا عزت اس کو بچانا، مال چبنی چبنی نہیں بلکہ اتنا بڑا مال کہ جس سے اس مومنہ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا. تو اس مقامات پر شریعت دیکھنے کی اجازت بھی دیتی ہے اور سننے کی اجازت بھی دیتی ہے. اور اگر بہت ہی اہم مسئلہ جان کا ہے تو لذت کی اگر آپ کو آ رہی ہے تو اس وقت آپ اس کو چھو سکتے ہیں لیکن فوراً واجب کام کر کے وہاں سے ہٹ جائے گی.
مال جان عزت کرتے ہیں
نہیں، مال کو بچانا ہو تو چاہے جان اور عزت کو کوئی نقصان ہی نہ ہو، خالی مال کو نقصان ہو تب بھی آپ کو چھو سکتے ہیں.
عزت اور جان جا رہی ہے،
عزت اور جان دونوں سب سے زیادہ اہمیت تو جان کی اور اس کے بعد عزت اور اس کے بعد مال کی.
ہم سب باقی درتی
نہیں، مومنہ کا تو نہیں ہوں کہہ دیا، ویسے ہر مسلمان عورت کافر عورت جو ہے وہ اس کی جان اور مال کے بچانے کے لیے آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ایسے افعال انجام دیں. متبدلات کو نہیں، یہ تو جب بہت باپردہ عورت ہے اس کے لیے جب آپ یہ مسئلہ کر سکتے ہیں تو متبدلات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. متبدلات ہو اس کی جان مال کو نقصان ہو تب بھی آپ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ اس کو دیکھیں یش میں، اور اگر مومنہ ہو تب بھی ایسی مکمل باشرہ مومنہ ہو تب بھی اس کی جان یا مال کو نقصان ہے تو آپ کے لیے اس کو دیکھنا اور چھونا دونوں واجب. مطلب وہی ترتیب رکھتے ہیں کہ اگر دیکھ کر کام چل سکتا ہے تو چھوئیں گے نہیں، چھو کر کام چل سکتا ہے تو دیکھیں گے نہیں، اور اگر دونوں کی ضرورت ہے تو آپ دونوں کریں گے، اور اگر دونوں کے بغیر کام چل سکتا ہے تو نہ دیکھیں گے نہ چھوئیں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہماری آج کی گفتگو، ذرا چھ منٹ وقت ہم نے زیادہ لے لیا مسائل میں، لیکن گفتگو اتنی اہم ہو رہی تھی کہ ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ یہاں پر اس کو روکا جائے. ہماری ہر ممکن کوشش کے باوجود گفتگو نامکمل رہ گئی. ہمارے ذہن میں اختیار پیدا ہوا کہ چار منٹ اور آپ کے دے کر اس مسئلے کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا دیں، جہاں 36 منٹ وہاں 40 منٹ. دو مسئلے، ایک پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر عورت کا فوٹو کھینچنا پڑتا تو آقائے کوئی ہو یا کمینی ہو سب کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورت ان چھ میں سے ہے جس کا آپ نے تذکرہ سنا جو کہ چھوا جا سکتا ہے، ان کا فوٹو تو بالکل کھینچ سکتے ہیں. نابالغ ہو، بوڑھی ہو، متبدلات ہو، جس پہ شادی کا ارادہ ہو وہ مشکل ہے، لیکن اگر عورت کی اجازت دے شادی کا ارادہ ہو تو نکال دو، اس کا نہیں کھینچ سکتے. کافر ہو یا مقام ضرورت، مثلا پاسپورٹ وغیرہ میں، شناختی کارڈ میں، یا حج کے فارم میں ضرورت پڑ رہی ہے تو وہاں پر کھینچا جا سکتا ہے. اور اگر ایسی عورت ہو جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا عام حالات میں، اس کا فوٹو کھینچنا پڑے تو آپ کوئی منع کر سکتے، اس کا فوٹو آپ نہیں کھینچ سکتے، یعنی عام پردہ کرنے والی مومنہ. لیکن آپ میں نے اجازت دیتی ہوں کہ مومنہ کا جو پردہ کرنے والی ہے اس کا بھی فوٹو کھینچا جا سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ ساتھ میں کوئی دوسرا حرام کام نہ ہونے پائے. مثلا آپ فوٹو کھینچنے گئے، آپ نے دیکھا پوز صحیح نہیں آ رہا ہے، آپ پہنچیے اس کی تھوڑی کو پتہ چلا جا کے ادھر ہو جائیے بڑا اچھا پوز آئے گا، یہ پہلے حرام ہے کیونکہ فوٹو کھینچنے کی اجازت تھی، چھونے کی اجازت نہیں. تو اب آپ کوئی تو یہ کہتے ہیں جو بے پردہ عورت ہے اس کا تو فوٹو بالکل ہی جائز ہے، لیکن جو پردے والی عورت ہے آپ کوئی کا یہ فتویٰ ہے کہ توجہ میں دونوں کے فتوے موجود ہیں کہ اس کا فوٹو آپ نہیں کھینچ سکتے ہیں. اور فتویٰ ہے احتیاط واجب نہیں ہے کہ آپ آقائے خمینی کی تکلیف کریں، اور آقائے خمینی کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں پردے دار عورت کا بھی فوٹو کھینچا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی اور حرام کام مثلا جسم کو ہاتھ لگانا نہ ہونے پائے. اور دیکھنے کا مسئلہ بھی یہ کہ بے پردہ عورت کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں، پردے والی عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہچانتے ہوں تو اس کا فوٹو نہیں دیکھ سکتے اور اگر نہیں پہچانتے ہیں تو اس کا فوٹو دیکھ سکتے ہیں. اور پہچانے کا مقصد عام زندگی ہے. اگر کسی عورت کو آپ فوٹو دیکھتے دیکھتے ہی خالی پہچانے اور کبھی نہیں دیکھا تو وہ یہ مسئلے میں نہیں آتا ہے. یعنی اس کا فوٹو دیکھا جا سکتا ہے. جس عورت کو آپ کیوں پہچانتے ہیں پس کے مہینے میں رہتی ہے کھلا مقام پر رہتی ہے اور پردہ کرتی ہے بے پردہ کا فوٹو جب بے پردہ تو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں براہ راست تو فوٹو کسی سے آپ کے پاس تو بے پردہ کا فوٹو تو بالکل جائز ہے لیکن پردے والی عورت کا فوٹو جو ہے پہچانتے ہو تو حرام ہے دیکھنا نہ پہچانتے ہو تو جائز. اور یہ ہو گیا دیکھنے کا مطلب. اب آئیے آواز سننا. نامحرم عورت کی آواز سننا بغیر لذت کے جائز. بہت مختصر مطلب یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنیں گے آواز. اچھا عورت کو اپنی آواز ہمارے کان تک پہنچانا یہ لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو عورت بھی اپنی آواز نامحرم کے کان تک پہنچا سکتی ہے, کوئی گناہ نہیں. البتہ اگر اسے یقین ہے کہ یہ ایسا نامحرم جس کے دل میں کتنا مرض یعنی اس کے دل میں برا خیال ہے آواز سن کر اور اس کے برے خیال میں اضافہ ہوگا, ایسے مرد کو اپنی آواز نہیں سنا سکتی. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور نامحرم ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ اچھا ہے یا برا تو عورت اپنی آواز بلند کر کے اس کے کان تک پہنچا سکتی اور وہ شخص عورت کی آواز کو سن سکتا ہے. اور بالکل آخری مسئلہ ہے, اس کی ہم تشریح بعد میں کریں گے, مگر ایک مسئلے میں یہاں بتا جائیں تاکہ جو کیسے سنیں ان کو مکمل گفتگو ملتے ہیں کہ خلاصہ صرف اتنا کہ نامحرم عورت کو دیکھنا وغیرہ میں تو اجازت تھی کہ چھ مقام پر دیکھ سکتے ہیں باقی حرام, لیکن نامحرم کو چھونا تمام مجتہدین کے نزدیک حرام, چاہے متبذلات ہو یا کافر ہو یا بولی ہو یا شادی کا ارادہ ہو, کوئی کسی بھی نامحرم عورت کو چھونا حرام ہے چاہے لذت کا ارادہ ہو یا بغیر لذت کا ارادہ. سوائے دو نابالغ نامحرم کو چھوا جا سکتا ہے اور ضرورت کے مقام پر جان بچانے کے لیے چھوا جا سکتا ہے. اور ہر محرم عورت کو چھو سکتے ہیں. چھونے کا مطلب خالی چھونا بھی ہے بوسہ دینا بھی ہے, وہ سب آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ چھو رہے ہیں. نامحرم کو چھونا تو کسی صورت میں جائز نہیں, اور محرم کو چھونا لذت سے ہو تو حرام اور بغیر لذت سے ہو تو محرم کو چھوا جا سکتا ہے. اور نامحرم کو بھی جو چھونا حرام وہ براہ راست کھال سے کھال ٹکرا, لیکن بیچ میں اگر کپڑا اور پھر کپڑے پر سے چھو رہے ہیں تو نامحرم کو چھونا بھی جائز. محرم کو تو آپ چھو ہی سکتے ہیں اگر لذت نہ ہو, لذت سے تو حرام. نامحرم کو تو بالکل نہیں چھو سکتے لیکن کس طرح جب کھال سے کھال ٹکرا, لیکن اگر بیچ میں کپڑا مطلب نامحرم کا لباس آپ کے ہاتھ سے دستانے آپ چھو رہے ہیں یا لباس پر سے بوسہ دے رہے تو وہ نامحرم کو بھی چھوا جا سکتا ہے اور اس طرح سے بوسہ دیا جا سکتا ہے. اور آخری مسئلہ, شریعت نے اتنی دوری اختیار کی ہے مرد اور عورت نے کہ جوان عورت کو سلام کرنا مکروہ قرار دیا, جوان مومنہ کو کھانے کی دعوت دینا کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے مکروہ قرار دیا, یہ واضح رہے کہ اس میں یہ آ گئی ممانی ہے یا فرض کیجیے کہ چچی آئیں آپ نے کہا بیٹھ کر کھانا کھا لیے مکروہ ہے. اور اسی طرح سے ایسے مقام پر بیٹھنا مکروہ جہاں کوئی عورت بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی اور ابھی اس کے جسم کی گرمی اس مقام پر باقی. تو یہ اتنی شریعت نے اس مسئلے کے اندر پابندی کی تھی. بہت وقت ہم نے لے لیا, آج کے مسائل کی گفتگو ختم ہوئی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اب اس سے پہلے کہ موضوع پر گفتگو کا آغاز ہو جائے درست ملتی ہمسائے کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اگرچہ یہ ارادہ تھا کہ کافی پل پھینک دیا ہے یہ موضوع اس کو تبدیل کر دیا جائے, مگر کیونکہ حج پہ جانے کا سلسلہ ہے اتنا وقت نہیں تھا کہ نئے موضوع پر گفتگو مکمل ہو جاتی, تو ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ اسی موضوع پر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. محرم حقوق ہمسائے کے سلسلے میں جو ہماری گفتگو جاری اس میں ایک بڑا سوال جو بار بار لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت کچھ بتا دیا لیکن وہ حق ہے کیا, ہمسائے کے کس حق کو ہم ادا کریں. آج وقت اتنا گزر گیا ہے کہ ہم واقعات کے سہارے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں تو یہ موضوع نامکمل رہ جائے کہ کیا ہم نے مان لیا کہ بڑا حق ہے ہمسائے کا, بڑی اس کی فضیلت ہے, بڑا اس کا مقام, اور ہمسائے کے حق کو ادا کرنے والے کا اتنا بڑا ترین مقام کہ روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب گوہ طور پہ تشریف لے گئے اور ایک مرتبہ مناجات کر رہے تھے خدا سے تو خدا نے جواب دیا کہ اے موسیٰ یاد رکھو کہ ایک ایسا گروہ کہ جسے میں مرنے کے ساتھ ہی بہشت کے اندر داخل کروں گا, اور نہ صرف یہ کہ بہشت میں داخل کروں گا بلکہ جنت جہاں پر سب برابر وہاں پر ان لوگوں کو میں حکومت عطا کروں گا, یہ جنت کے اندر حاکم بنیں گے, یہ جنت کے اندر حکمران بنیں گے, اور موت کی اور قبر کی تکلیف سے ہر ایک کو واسطہ ہو سکتا ہے مگر اس گروہ کو کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ ہوگا. حضرت موسیٰ نے مناجات کو روک کر حیرت سے سوال کیا کہ خداوندہ وہ کون سا گروہ, تو کہا کہ اے موسیٰ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سا گروہ؟ اور اس کا کیا مقام. یاد رکھو کہ تم سے پہلے ایک مرتبہ ایک مومن کے ایمان کا پتہ اس زمانے کے حاکم کو چل گیا. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مومن, اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ صاحبان ایمان کے لیے بڑا مشکل, تو اب وہ مومن اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا, اپنے محلے کے ایک ایک گھر پہ پہنچا کہ میری مجھے اپنی پناہ میں لے لو. وہ پورا محلہ صاحبان ایمان کا تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے, مگر ہر ایک ڈرا, ہر ایک گھبرایا, ہر ایک خوف زدہ ہوا, ہم تمہیں پناہ دیں گے, ایسا نہ ہو کہ بادشاہ وقت کو اطلاع مل جائے اور ہماری بھی جان و مال یا عزت خطرے میں پڑ جائے. ایک ایک گھر میں گھوما, اپنے ہمسایوں کے یہاں گیا, لیکن کسی نے اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے نہ کھولا. بڑا مایوس, بڑا افسردہ, بادشاہ کی فوج چل چکی ہے, اب نکل کر جاؤں تو کہاں جاؤں, جب تک کہ شہر سے نکلوں گا, پرانا شہر جس میں چار دیواری بھی ہے دروازہ بھی, جب تک کہ جاؤں گا وہ دروازہ بند ہو چکا ہوگا اور میں بے موت مارا جاؤں گا. ایک مرتبہ وہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں اپنے محلے سے نکل رہا کہ اس محلے کا صرف ایک گھر جس کے دروازے کو اس نے نہیں کھٹکھٹایا, اس لیے کہ اس پورے محلے میں ایک ہی تھا جو انتہائی سخت کافر تھا اور اپنے کفر میں ڈوبا ہوا تھا. یہ مومن جو اپنے ایمان کی وجہ سے جان بچانا چاہتا ہے, بھلا کافر کے گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ وہاں جانے کا مقصد تو یقینی موت. چنانچہ اس دروازے پر چھوڑ دیا تو کافر دروازہ کھول کر کسی کام سے نکلا. ایک مرتبہ اس پر نگاہ پڑ, یہ جانتا تھا کہ یہ مومن محلے کا رہنے والا, سر جھکائے ہوئے افسردہ جا رہا, کہا کہ اے کیا, اے میرے ہمسائے, اے میرے محلے کے رہنے والے, اتنے غمگین کیوں نظر آ رہے ہو؟ جواب دیا کہ بادشاہ کی فوج میرے پیچھے اور کوئی مجھے پناہ دینے کو تیار نہیں. کہا کہ چلو میرے ساتھ, میں تجھے اپنے گھر کے اندر چھپاتا ہوں, اور یہ کہہ کر اسے اپنے گھر میں لے آیا, اور گھر میں لانے کے بعد اسے اپنے گھر کے اندر محفوظ مقام پر چھپا دیا. جب یہ تحقیق ختم ہو گئی, چند دن گزر گئے, پھر اس کے بعد گھر سے نکال کر شہر کی چار دیواری کے باہر جا کر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد خدا حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ, تجھے پتا ہے کہ اس کافر کا بعد میں اس کافر کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا؟ جب وہ مرا اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی جنت و جہنم تقسیم ہوتی, تو ایک مرتبہ میں نے اس سے خطاب کر کے یہ کہا کہ اے کافر, کفر کے ساتھ مرا اور جنت کے اندر کافر کا تو کوئی مقام نہیں, تیرا کفر تجھے لے جائے گا جہنم میں اور جہنم میں داخل کیا, لیکن میں نے اسے حکم دیا جہنم کی آگ کو کہ اے جہنم کی آگ, خبردار جب تونے میرے مہمان کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا, ہر شخص جہنم میں جل رہا ہے لیکن یہ کافر جہنم کا واحد شخص ہے کہ جہنم میں بیٹھا ہے, آرام و اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے اور روزانہ اسے غذا مل رہی. راوی نے پانچویں امام سے سوال کیا, امام بنجم کی روایت نعمت اللہ جزائری نے انوار النعمانیہ میں نقل کی, راوی نے سوال کیا کہ مولا یہ غذا اس کو کہاں سے مل رہی؟ تو جواب دیا کہ اس کی غذا بھی جنت سے آتی ہے, اس کا لباس بھی جنت سے آتا ہے اور جنت کی نعمتیں صبح و شام آتی ہیں, صرف اپنے کفر کی وجہ سے وہ جنت کے حد میں نہیں داخل ہو سکتا, ورنہ جہنم میں بیٹھ کر ہر اس نعمت کو حاصل کر رہا جو جنتیوں کی نعمت. تو ایک کافر, ایسا کافر کہ جو اپنے کفر میں اتنا سخت تھا کہ اپنے کفر کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا, وہ جہنم میں گیا. ایک مومن ہمسائے کے حق کا خیال رکھا تو اس کے لیے جہنم جنت بن گئی. تو اگر ایک مومن دوسرے مومن کے جو اس کا ہمسایہ حق کا خیال رکھے تو وہ جنت میں جائے گا, تو جنت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ جب جہنم جنت بن جاتی ہے تو جو جنت میں پہنچے گا وہ جنت اس کے لیے کتنا اعلیٰ مقام بن چکی ہوگی. تو حضرت موسیٰ سے روایت خدا کی جو امام پنجم کے حوالے سے پہنچی ہے, ہم سب کو دعوت غور و فکر دیتی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال, بہرحال ہماری فکر تو یہی کہ دعائیں, وظیفے, چھوٹے چھوٹے سنت اعمال کے پیچھے اتنا پڑے رہتے ہیں کہ اگر اس کا ایک بٹا دس حصہ بھی اس واجب کام پہ لگا دیں تو اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانی, کتنا ہمارے لیے سہولت کی سہولت. ہم دعاؤں پر دعائیں مانگتے ہیں, لیکن دیکھیں کہ امام کے صحابی کس طرح سے دعا مانگتے ہیں. ابو حاتم یہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں حج پر گیا, جب میں حج کے لیے گیا تو میدان عرفات جو حج کا دوسرا رکن ہے وہاں پہ پہنچا. میدان عرفات وہ مقام کہ جس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ حضرت آدم جب آسمان سے زمین پر بھیجے گئے تو اسی میدان میں بھیجے گئے, روتے ہوئے آئے تھے اور پورا دن انہوں نے وہ روتے ہوئے اور اپنے گناہ کی, جو گناہ نہیں تھا سر کی اولاد, اس کی ندامت میں گزارا. تو حکم یہ ہے کہ جو اس میدان میں جائے اپنے گناہوں کی توبہ کرے, جس طرح آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی ہر ایک کی توبہ اس میدان میں قبول ہوگی. چنانچہ روایتیں یہ ہیں کہ ہمارے جو امام بھی جاتے تھے میدان عرفات میں, خاص طور پر امام حسین کا تذکرہ خصوصیت سے ہے، تو میدان عرفات میں اتنا روتے تھے کہ جہاں امام کھڑے ہوتے تھے وہاں زمین پر پانی کا آنسوؤں کی وجہ سے پانی کا چشمہ سا بہنے لگتا تھا، اتنی کثرت کے ساتھ معصوم امام اپنی وہ غلطیاں جو کبھی کی نہیں ان غلطیوں کا تذکرہ کرتا. اگر خدا کبھی توفیق دے نو ذوالحجہ کو کوئی عمل نہ کریں، امام کی دعائے عرفہ پڑھ لیجئے، پتا چلے گا کہ امام کس طریقے سے اپنے خالق سے مخاطب. بہرحال ابو حاشم یہ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا میدان عرفات میں تو میں نے دیکھا کہ میدان عرفات لوگوں سے بھرا ہوا، لیکن اب باللہ جندب سے زیادہ بہتر حالت میں نے کسی کی نہیں دیکھی، یہاں تک کہ مجھے اپنے آقا اور مولا چھٹے اور پانچویں امام یاد آنے لگے کہ وہ اسی خصوصیت کے ساتھ اس میدان میں دعا کیا کرتے تھے. تو اس مومن کی دعا کی کیا کیفیت ہوگی جسے دیکھ کر لوگوں کو امام یاد آ رہے ہیں؟ روایت یہ ہے کہ اسی طرح سے آنسو بہ رہے تھے، اسی طرح سے زمین پر آنسو بہ رہے تھے، زمین پر آنسوؤں کا چشمہ جاری. جب میدان عرفات سے چلے مسجد الحرام کی جانب، ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اے عبداللہ جندب، میں نے تجھے آج اس حالت میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ سوائے امام وقت کے کوئی اس طرح سے دعا نہیں مانگ سکتا، یہ بتا کہ تو نے کون کون سی دعائیں مانگی؟ تو کہا کہ اے ابو حاشم، یقین کرے گا کہ میں نے پورا عرفے کا دن گزارا اور اپنے لیے ایک دعا بھی میں نے نہیں مانگی، یہاں تک کہ دعائے مغفرت بھی نہیں مانگی، تمام وقت غیروں کے لیے دعا مانگتے ہوئے گزار دیا. خبرات ابو حاجم گھبرائے، یہ عجیب کیفیت ہم نے سنی، یہاں تو لوگ اپنی دعاؤں کی اتنی لمبی فہرست بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ فہرست مکمل نہیں ہو پاتی، کہ جائے کہ اس وقت دوسرے مومن کا خیال آئے. گھبرا کے کہا کہ اے عبداللہ جندب، میدان عرفات جیسے مقدس مقام پر اپنا تذکرہ نہیں کیا. کہا کہ اے ابو حاجم، مجھے اتنا بتا دے کہ کیا تو ایک ایسی دعا مانگنا چاہتا کہ جس کے بارے میں پتا بھی نہ ہو کہ قبول ہونے والی ہے یا قبول نہیں ہونے والی، یا ایک لاکھ ایسی دعائیں مانگے گا کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ دعا قبول ہو جائے گی؟ ابو حاشم نے کہا کہ عبداللہ جندب، یہ کوئی پوچھنے کا سوال کون ایسا ہوگا کہ ایک ایسی دعا جس کے بارے میں پتا بھی نہ ہو کہ قبول ہو یا قبول نہ ہو اس کو مانگے اور ایک لاکھ قبول شدہ دعاؤں کو چھوڑ دے؟ تو کہا بس اسی لیے میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. اور حیرت میں اضافہ ہوا کہ میں تیرا مطلب نہیں سمجھا. کہا کہ مجھے یاد وہ دن یاد ہے جب میں اسی میدان عرفات میں اپنے ساتویں امام موسی قاسم علیہ اپنے امام کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس وقت امام نے مجھ سے کہا تھا کہ اے عبداللہ جندب، یاد رکھ کہ جب کوئی مومن کسی مقام پر بھی اپنے کسی برادر ایمانی کے لیے کوئی دعا کرتا تو فوراً آسمان کے ایک لاکھ فرشتے ایک ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خدا تیرے حق میں یہی دعا ایک لاکھ گنا زیادہ ایک لاکھ مرتبہ قبول کرے. تو اے ابو حاشم، اگر میں اپنے لیے دعا مانگتا کہ خدا بندہ مجھے یہ عطا کر دے، میری دعا پتا نہیں قبولیت کے مرحلے تک پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن میں نے اپنے ہمسائے کے لیے دعا مانگی کہ خدا بندہ اسے یہ عطا کر دے، تو میری یہ دعا آسمانوں میں گئی. ایک لاکھ فرشتوں نے کہا کہ خدا بندہ اس مومن کو جس نے دعا مانگی یہ چیز عطا کر دے، اور نوری فرشتوں کی دعا بھلا کیسے مستجاب نہ ہوگی؟ تو اے ابو حاشم، میں امام کے اسی فرمان کے اوپر عمل کر رہا تھا، تو کتنا تفاوت، ایک ہم کے دن رات اس حسد میں مرے پھرتے ہیں کہ خدا نے اس کو یہ کیوں عطا کیا، خدا نے اسے وہ کیوں عطا کیا. اب اس روایت کا دوسرا پہلو دیکھیں، جہاں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ خدا نے اسے کیوں دولت عطا کی، تو ایک لاکھ فرشتے یہی کہیں گے کہ خدا بندہ اسے ایک لاکھ مرتبہ اس نعمت سے محروم کر دے. اور اگر ہم نے اپنے ہمسائے کے حق میں دعا کی کہ خدا بندہ تو نے اسے یہ نعمت دی ہے، اس میں اور اضافہ کر، ایک لاکھ مرتبہ نوری فرشتے ہمارے حق میں وہ دعا کریں گے. یہ شریعت کی وہ تاکید اور وہ پابندی کہ وہ مقامات، ہم مسجدوں کے اندر جا کر اپنے سامنے دوسروں کا خیال نہیں رکھ پاتے، کہاں یہ کہ میدان عرفات جہاں کبھی کبھار جانے کا اتفاق ملے، وہاں بھی انسان دوسروں کا اور خاص طور پر ہمسائے کا خیال رکھے. اس لیے کہ بڑی تاکید ہے امام کی ہمسائے کے سلسلے میں، بہت سختی کے ساتھ امام اپنے صحابیوں کو ڈانٹ دیا کرتے ہیں. مفضل امام کے ایک وکیل، اور بہت بڑا مقام ہے مفضل کا، پوری حدیث مفضل کبھی پڑھ جائیے، توحید کے موضوع پر اس سے بہتر تفصیل آپ کو نہیں مل سکتا. بڑا بلند مقام ہے مفضل کا. ایک مرتبہ آئے امام کے پاس، امام نے کہا مفضل کہاں گئے ہوئے تھے؟ جواب دیا کہ مولا، مدینے کے باہر اپنی زمینیں دیکھنے گیا تھا، وہاں سے واپس آیا. امام نے کہا اکیلے واپس آئے؟ کہا کہ نہیں مولا، ایک اور آدمی آیا اب وہاں سے گزر رہا تھا، ہم دونوں ساتھ چلے مدینے میں داخل ہو گئے. امام نے پہلا سوال یہ کیا کہ تمہارا وہ ساتھی کہاں رہتا ہے اور کس مکان میں اس وقت گیا؟ مفضل مرتبہ گھبرا گئے، کون اپنے چند قدم کے ساتھی سے یہ سوال کرتا ہے؟ کہا کہ مولا، میں نے تو نہیں پوچھا. امام نے کہا یاد رکھو، جس کے ساتھ 40 قدم کا فاصلہ طے کیا اب وہ تمہارا ہمسایہ بن گیا اور تمہارے لیے اس کا حق واجب ہو گیا. جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ دریافت کرو کہ کس مقام کے اوپر رہتا. کیوں دریافت کرو؟ اس لیے دریافت کرو کہ بعض اوقات مقام کے نام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا امیر ہے یا غریب. ہماری ضروریات, ہم اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں یا پوری نہیں کر سکتے. 40 قدم کے ساتھی کا امام نے یہ حق بتایا کہ اس سے پہلا سوال یہ کرو کہ کس مقام کے رہنے والا, تاکہ اگر مقام کے نام سے یہ اندازہ ہو جائے کہ شاید ضرورت مند ہو تو تمہارے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنا واجب کے قریب پہنچ جائے. تو 40 قدم کے ہم سفر کا یہ حق, اور جو برابر کی دیوار میں رہے اس کا کوئی حق نہیں. اس سے بڑھ کر ہم اپنے آپ کو کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ لیکن وہ حق ہے کیا؟ وقت بڑا مختصر رہ گیا, دو روایتوں کی روشنی میں اپنی گفتگو کو آج مکمل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہمسائے کے حق کے سلسلے میں اتنا زیادہ تفصیل کے ساتھ شریعت میں تذکرہ کہ یہاں تو اب ممکن نہیں ہے اس کا آنا, لیکن انشاءاللہ آپ مجالس میں اکثر سنتے رہیں گے. بہت تفصیل کے ساتھ شریعت میں تذکرہ, اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا کہ اتنے تفصیلی تذکرے کے بعد بھی آج کے مومن کی آنکھوں پر یہ پٹی کیوں بندی ہوئی کہ وہ سنت عبادتوں کے خاطر پہلے حرام کا ارتکاب کر کے بیٹھا. تو کسی نے پوچھا تھا ایک مقام سے, امام سے, مولا ابن خنیر امام کے وہ صحابی جن حاکم مدینہ نے پھانسی دے دی اور وہ شہادت کے بلند مقام پر فائز ہوئے. مولا ابن خنیر نے ایک مرتبہ امام سے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ, یہ روایت عام یعنی ہر مومن کا یہ حق, تو ہمسائے کا حق تو اور زیادہ بڑھ جائے گا. پیغمبر کی روایت ذہن میں رہے کہ ایک وہ ہمسایہ ہے جس کا دوہرا حق ہے, وہ مومن بھی ہے اور ہمسایہ بھی, اور ایک وہ ہمسایہ ہے جس کا تیسرا حق ہے, مومن بھی ہے, ہمسایہ بھی ہے, رشتے دار بھی. تو خالی مومن کا حق امام یہ فرما رہے ہیں, اس سے ہمسایہ کا حق خود نکلے گا جو اس کے بعد کی روایت میں ہم بیان کریں گے. امام سے پوچھا کہ مولا کیا حق ہوتا ہے ایک مومن کا دوسرے کے اوپر؟ امام بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھانا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ اے مولا, میں تجھے بتا تو رہا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سن لے اور عمل نہ کرنے پائے. مولا ابن خنیر ہمارے جیسے مومن ہوتے, ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہتے امام سے, یا رسول اللہ آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے اس حدیث کی سماعت سے ہمیں محروم رکھا, اس لیے کہ نہیں سنیں گے تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن مولا آج کے بناسپتی مومن نہیں تھے, حقیقی مومن تھے. ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ لا قوت الا باللہ, مولا خدا کے سوا کون ہے جو ہمیں طاقت دے؟ اگر ہم خدا سے سچے دل سے مدد چاہیں گے تو اس حق کے اوپر ضرور عمل کر پائیں گے. امام نے کہا مولا سن, اور یہ کہہ کر کہا کہ یہ سات حق ہیں جو ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر واجب ہیں, اور جس نے اس میں سے ایک حق کی ادائیگی سے کوتاہی کی تو وہ اللہ کی ولایت اور اطاعت کے دائرے سے نکل گیا. امام کا لفظ دیکھیں, اطاعت خدا کے دائرے سے نکل گیا, یعنی نمازیں پڑھ رہا ہو مگر وہ مطیع خدا نہیں کہلائے گا, روزے رکھ رہا ہو خدا کی اطاعت کرنے والا نہیں کہلائے گا, عبادتیں انجام دے رہا ہو مجالس میں اور جلوس میں جا رہا ہو, ذکر اہل بیت کر رہا ہو مگر وہ اطاعت خدا کے دائرے سے نکلا ہوا مطیع خدا بن کر یہ عبادتیں نہیں کر رہا. تو ان سات میں سے ایک حق کو ادا نہ کرو تو یہ مسئلہ ہے, اور جو سات کے ساتھ حق ادا نہ کرتا ہو, جو الحمدللہ ہم نے اکثریت کا وسیلہ, تو پھر وہ خود ہی سوچ رہے کہ وہ اطاعت خدا سے کتنا دور جا کے پڑا. وہ سات حق جو امام نے بتائے, وہ سات حق تفصیل کے ساتھ اگر ہم بتائیں تو نو حق بنیں گے. امام نے پہلی بات یہ کہی کہ جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی کو دوسرے کے لیے پسند کرو, یہ مومن کہا. ہمسائے کے حق میں اور اضافہ اگر وہ ہمسایہ اور رشتے دار ہے تو اس کے بعد اور اضافہ, ہر وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو, اور ہر اس چیز سے بچاؤ اپنے, اور ہر اس چیز سے اس کو بھی بچاؤ جس سے اپنے لیے تم دوری اختیار کرنا چاہتے ہو. دوسری بات یہ, دوسرا حق یہ کہ اپنے آنکھ پاؤں ہاتھ اور جسم کے ہر حصے سے اس کے ہر قسم کی مدد کرنے کی کوشش کرو اور کسی مقام پر پیچھے نہ ہٹو. تیسرا یہ کہ اس کے لیے آئینہ بن جاؤ. سوال کیا مولانا نے کہ مولا آئینہ بن جائے, اس کا مطلب سمجھ میں نہ آیا. امام نے کہا جس طرح آئینے کو دیکھ کر انسان اپنے عیب دور کرتا کہ یہاں پر کچھ لگا ہے, یہاں پہ کچھ لگا ہے, یہاں پہ کوئی خرابی, آئینہ دیکھ دیکھ کے انسان اپنی اصلاح کرتا ہے, اپنے عیبوں کو دور کرتا ہے, اپنے چہرے کی برائیوں کو دور پھینکتا ہے. امام فرما رہے کہ اے مولا اسی طرح اپنے ہمسائے کے لیے, اپنے مومن کے لیے بن جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر اپنے گناہوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگے. یہ ہمسائے کا حق بھی بن گیا. ایک تو خدا کا حق کہ آپ مستقل بنے, اور ایک ہمسائے کا حق ایک مومن کا حق کہ آپ مستقل بنے تاکہ آپ کو دیکھ کر وہ اپنی برائیوں اور گناہوں کو خود بخود ترک کرنے لگے. اب اگر ہم نماز چھوڑیں تو ہم نے کتنے حق ترک کیے, ایک خدا کا حق ترک کیا, ایک امام کا حق ترک کیا, ایک ہمسائے کا حق ترک کیا, ایک مومن کا حق ترک کیا. کسی بھی واجب کے چھوڑنے کا یہ مسئلہ ہے, نماز ہو یا غیبت ہو یا کوئی بھی کسی قسم کا واجب کام, تو امام یہ فرما رہے کہ آئینہ بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر وہ اپنے عیبوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگے. چوتھا, خبردار کبھی اتنے غافل نہ رہنا کہ تمہارا پیٹ بھرا ہو, تمہاری پیاس بجھی ہو, تمہارے جسم کے اوپر لباس ہو اور تمہارا پڑوسی بغیر لباس کے رہے, تمہارا پڑوسی پیاس کی حالت میں رہے, تمہارا پڑوسی بھوک کی حالت میں رہے. خبردار کبھی اتنے غافل اٹھتے نہ بننا, یہ چوتھا حق ہے جو امام بتا رہے. پانچواں حق یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں قسم کھائے تو اس کی قسم پر فوراً اعتبار اور بھروسہ کر لینا. اگر آپ کو یقین نہ آ رہا ہو, بھروسہ نہ ہو رہا ہو, تو اس کی تصدیق نہ کریں, اس معاملے کو چھوڑ کر چلے آئیں. چھٹا حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس خادم, اگر تمہارے پاس ملازمان, اگر تمہارے پاس قریب ہے, تو جب تمہارا کام کر لے, یا اپنا کام بھی کراؤ, جب تمہارا کام کر لے تو فوراً اس کی جانب بھیجو تاکہ وہ اب تمہارے ہمسائے کا کام بھی کرے. یہ لفظ ہمسایہ ہم لا رہے ہیں. امام نے تو کہا کہ کوئی بھی مومن موجود ہو اس مومن کے پاس بھیج دو, لیکن وہ پرانا ماحول تھا جب مومن بکھرے ہوئے تھے. آج کے ماحول میں سب سے پہلا حق ہمسائے کا بنے گا کہ جو کام کرو جب اپنا کام کر لو تو فوراً اس کو وہاں بھیجو کہ وہ اس کا کام کر لے. ساتواں حق یہ کہ بیمار پڑ جائے تو عیادت کر جاؤ, لیکن نہ اس طرح سے کہ پلٹ کر خبر نہ لو, اور نہ اس طرح سے کہ اتنی دیر بیٹھو کہ وہ اچھا ہوتا ہو تو دوبارہ بیمار پڑ جائے. اور اس کے بعد یہ لفظ امام کا اس روایت میں نہیں ہے, ایک دوسری پیغمبر کی روایت میں موجود, مر جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو جا, اور اگر کسی قسم کی اس کو حاجت پیش آئے تو کبھی اسے تمہارے پاس نہ آنا پڑے, تم اس کے پاس جاؤ اور اس کی حاجت کو اس سے پہلے ہی پورا کر دو. یہ سات اب ادا کیے تو سمجھ لو کہ تم نے رشتہ ایمان کو باقی رکھا اور اللہ کی ولایت و اطاعت